السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی فضیلت. صحیح بخاری حدیث نمبر 3717. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. زبیر بن عوام کس کے بیٹے تھے، یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ زبیر بن عوام صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے. عبداللہ بن زبیر اسما بنت ابی بکر کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے. یہ کنفیوژن ہوتا ہے.
جی یہ تو ان کے اسما تو ان کی وائف تھی نا.
جی 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 ہاں، اسما زبیر بن عوام کی وائف تھی جو کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی. جی
پھوپھیزاد بھائی تھے نا.
جی جی ہاں، پھوپھیزاد رسول اکرم کے اور بہت مشہور گزرے ہیں. جی
دونوں کا نام بتائیے، ایک ساتھ بتائیے اور ٹھیک سے بتا دیجیے تو ہمیشہ گڑبڑ ہو جائے.
زبیر بن عوام صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے اور عبداللہ بن زبیر اسما بنت ابی بکر کے بیٹے تھے. تو زبیر بن عوام رسول اکرم کے پھوپھی کے بیٹے تھے اور ابو بکر صدیق کے داماد تھے. سابقون الاولون میں ہیں، حواری رسول کہلائے اور عشر مبشرہ میں سے ہیں. ایون جب خلیفہ کے لیے نام ان کا چنا گیا، یعنی جب عمر رضی اللہ عنہ کے بعد، تو زیادہ تر لوگوں کی رائے تھی کہ زبیر بن عوام کو بنایا جائے، لیکن زبیر بن عوام سب سے پہلے اس سے دستبردار ہو گئے تھے. یعنی جب آپس میں مشورہ کیا جانے لگا تو انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں. یعنی جو 10 لوگوں کے نام دیے گئے تھے یا 6 لوگوں کے جو نام دیے گئے تھے، تو سب سے پہلے وہ آؤٹ ہو گئے اس میں سے کہ میرا نام اس میں سے ہٹا دو، باقی 5 لوگ رہ گئے. پھر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میرا نام بھی ہٹا دو، تو صرف 4 لوگ رہ گئے تھے. تو بہرحال ان سے ان کی فضیلت پتہ چلتی ہے. ان کا سب سے جو خاص کارنامہ تھا، جو پوری یعنی آج بھی اسلامی تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے، یعنی بزنس کے سلسلے میں، آپ دیکھیں اتنا اچھا اصول ہے. جیسے ہم نے جب کتاب البیوع پڑھی تھی تو ابھی بھی آج بھی ایسا کر سکتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت لا کر رکھواتا ہے تو آپ اس امانت میں سے خود نہ خرچ کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں. لیکن زبیر بن عوام نے اتنا اچھا طریقہ نکالا تھا، اور بزنس کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے یہ کہ جب آپ کے پاس اگر کوئی لا کر رکھے امانت، تو آپ اس سے کہیں کہ تم مجھے یہ بطور قرض دے دو. جب کوئی آپ کو بطور قرض دے دے گا وہ، تو آپ اس کے مالک ہو جائیں گے، پھر آپ اس کو جیسے چاہے استعمال کریں. تو زبیر بن عوام یہی کیا کرتے تھے کہ وہ جب لوگ ان کے پاس امانتیں لا کر رکھواتے تھے، اور وہ چھوٹی موٹی رقم نہیں ہوتی تھی، لاکھ لاکھ درہم یا دینار ہوتے تھے یا اس سے بھی زیادہ ہوتے تھے کہا جاتا ہے، تو لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے اور وہ ان کو کہتے کہ تم نے مجھے قرض دے دیا ہے، اور سب لکھا پڑی ہوتی تھی، اور وہ بطور قرض کے لے لیا کرتے تھے زبیر بن عوام وہ اماؤنٹ، اور پھر اس کو لوگوں کو اپنے طور پہ یعنی مدد کرنے کے طور پہ دیتے تھے کہ تم یہ لے جاؤ، اپنا بزنس کرو، اور پھر جب تمہیں موقع ملے گا مجھے واپس لوٹا دینا. تو بعض اوقات لوگ لوٹاتے تھے، بعض اوقات نہیں لوٹاتے تھے. تو اس بنا پر ان کے اوپر جب ان کا انتقال ہوا تو بہت زیادہ قرضہ تھا، لیکن ایک سال کے اندر اندر ان کا وہ تمام قرضہ ادا ہو گیا، اور اس کے بعد پھر جو جائیداد بچی تب ان کی وراثت کو تقسیم کیا گیا. تو یہ طریقہ بہت اچھا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یعنی اب لوگ رکھواتے ہیں امانت، تو ہم اس کو بطور قرض کے لے لیں، اور لوگوں کو پھر دوسرے لوگوں کو ہم مدد کر سکتے ہیں. تو پھر سودی سسٹم کو، یعنی اس کی وجہ سے سودی سسٹم بالکل ڈاؤن ہو جائے گا، یعنی سودی سسٹم کی ضرورت نہیں رہے گی، اور الحمدللہ بغیر سودی لین دین کے لوگوں کی ہیلپ ہوتے رہے گی، یعنی قرضہ دیا جاتا رہے گا. تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے، اور یہ زبیر بن عوام سے ہی ہم کو پتہ چلتا ہے. اور ویسے وہ بزنس مین بھی تھے، یعنی بہت کامیاب بزنس مین تھے، لیکن شروع میں انہوں نے بہت تنگی والی زندگی گزاری، جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسما بنت ابی بکر خود سواری کے لیے چارہ لے کر آتی تھیں، گھر کے کام کاج خود کرتی تھیں. ایک مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب رسول اکرم نئے نئے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو اسما بنت ابی بکر جا رہی تھی راستے سے، سر پر ان کے بہت بڑا ٹوکرا بھی تھا یا ہاتھ میں، جس کی بنا پر رسول اکرم نے ان کو آفر کی تھی. کسی کو یاد ہے واقعہ؟ آ گئی تھی اور انہوں نے وہ آفر قبول نہیں کی تھی، یعنی وہ ایک چونکہ خاتون بھی تھی، لیکن رسول اکرم نے اس وجہ سے آفر کی تھی کہ ان کے ہاتھ میں اتنا سامان یا وزن تھا. تو بہرحال آئیے ہم دیکھتے ہیں زبیر بن عوام کے فضائل. ظاہر سی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ تو ہم کیا دیکھیں، یعنی ہاشمی خاندان کے تھے، حواری رسول کہلائے. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے، اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کو ان کے سفید کپڑوں کی وجہ سے کہتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حواری رسول ہے یہ رسول اکرم نے ان کو اس وقت خطاب دیا تھا جب دو واقعات پتہ چلتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب مکہ میں رسول اکرم پر جب انتہا سے زیادہ یعنی جب فزیکلی بھی اور ذہنی طور پر بھی ٹارچر کیا جاتا تھا, تب یہ زبیر بن عوام اپنی تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ وہ حالانکہ صرف 13-14 سال کے نوجوان تھے اور وہ رسول اکرم کے پاس اور کہا کہ کون ہے وہ شخص جس نے آپ کو تکلیف دی ہے یا ایزا دی ہے, میں ابھی جا کر اس کا کام تمام کرتا ہوں. تو اس وقت رسول اکرم نے ان کو حواری کا لقب دیا تھا. اور دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت غزوہ خندق میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ان کو معلومات حاصل کرنے کے لیے, اس وقت ان کو حواری رسول کہا گیا تھا. تو بہرحال لیکن یہ کہ یہ بات ثابت ہے کہ آپ کو زبیر بن عوام کو حواری رسول کہا گیا ہے, جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے اس طرح زبیر بن عوام کو کہا گیا. اور یہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے بھی تھے. ان کی جو کنیت تھی ابو عبداللہ تھی, کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سب سے ان کے جو بیٹے تھے بہت مشہور ہے عبداللہ بن زبیر, جو کہ مدینہ میں آنے کے بعد پہلے بچے تھے, یعنی بیٹا یعنی لڑکا پیدا ہوا تھا, جس کی بنا پر یہود پہلے کہتے تھے کہ مسلمانوں پر ہم نے بندش کر دی کہ کوئی بچہ نہیں پیدا ہو رہا ان کے یہاں, لیکن یہی ہوئے تھے پیدا جس کی بنا پر سب مسلمانوں نے خوشیاں بھی منائی تھی. تو ان کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب تھی اور یعنی عبد المطلب کی بیٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں. 16 سال کی عمر میں اسلام لائے. ان کے چچا کہا جاتا ہے بہت زیادہ ان کو تکلیف دیتے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کے چچا نے ان کو دھوئیں میں بند کر دیا, یعنی دھواں دے کر دم گھونٹنے کی جیسا نہیں, جب دب دم گھٹتا ہے نا اس طرح سے کر دیا تاکہ اسلام کو چھوڑ دیں, لیکن یہ ثابت قدم رہے. اسی لیے ان کو اشرے مبشرہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے, کیونکہ جن 10 لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی ان میں یہ ایک شامل ہیں. ہر غزوے میں شریک رہے. قد ان کا لمبا تھا, رنگ فیئر تھا, اور ایک ظالم عمر بن جرموز نامی نے بصرہ کی سرزمین پر 26 ہجری میں جب ان کی عمر 64 ایئرز کی تھی ان کو شہید کر دیا. وادی سبا میں دفن ہوئے, پھر ان کو بصرہ میں منتقل کیا گیا. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ وہ ایک یعنی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے جو ایک جنگ ہو گئی تھی, جنگ تو نہیں تھی ایکچولی, جنگ جمل جس کو کہتے ہیں, تو اس میں یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے, طلحہ رضی اللہ عنہ, اور یہ دونوں بھی عشرہ مبشرہ تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ تو معاملہ وہاں جہاں کا وہاں رفا دفا ہو گیا تھا, لیکن کچھ لوگ جو کہ وہی جو عراق سیریا سے آئے تھے بلا وجہ ہی, جنہوں نے جنگ کو بھڑکایا تھا اور خیموں پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا زبردستی رات کے اندھیرے میں, اور جس کی بنا پر وہ آپس میں غلط فہمی کی بنا پر ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے لوگ, تو اس میں یہ بھی تھے زبیر بن عوام, لیکن پھر کسی بنا پر یہ وہاں سے واپس لوٹ گئے تھے. اور لیکن کوئی جو دشمن کا آدمی تھا یا جو شخص نہ سمجھ ہی تھا سمجھے, کیونکہ اس کو تو سمجھ ہی نہیں تھی یہ بات کی نا, ورنہ انہیں کیوں قتل کرتا, یہ راستے سے واپس جا رہے تھے اور کہا جاتا کہ یا تو نماز پڑھ رہے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے اور پیٹ تھی ان کی اس طرح, تو اس نے پیچھے سے وار کیا اور ان کو ختم کر دیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. آئیے اگلی حدیث دیکھتے ہیں. ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کے کہا کہ ہم سے علی بن مسہر نے, ان سے ہشام بن عروہ نے, ان سے ان کے والد نے بیان کی کہ مجھے مروان بن حکم نے خبر دی کہ جس سال نقصیر پھوٹنے کی بیماری پھوٹ پڑی تھی, جو ناک سے خون نکل پڑتا ہے نا, تو وہ بیماری اس سال عثمان رضی اللہ عنہ کی اتنی سخت نقصیر پھوٹی کہ آپ حج کے لیے بھی نہ جا سکے, اور زندگی سے ایسا لگ رہا تھا جیسے گویا کہ ان کی موت واقع ہونے والی ہے, وصیت بھی کر دی. پھر ان کی خدمت میں قریش کے ایک صاحب گئے اور کہا کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیں. عثمان رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا, کیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے پوچھا کہ کسے بناؤں؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد ایک دوسرے صاحب گئے, میرا خیال ہے کہ وہ حارث تھے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں. آپ نے ان سے بھی پوچھا کیا یہ سب کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے پوچھا لوگوں کی رائے کس کے لیے ہے؟ اس پر بھی وہ خاموش ہو گئے. تو آپ نے خود ہی فرمایا, یعنی عثمان رضی اللہ عنہ خود ہی کہنے لگے, غالباً زبیر کی طرف لوگوں کا رجحان ہے. انہوں نے کہا جی ہاں. پھر آپ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میرے علم کے مطابق بھی وہ ان میں سب سے بہتر ہیں, اور بلا شبہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بھی ان میں سب سے زیادہ محبوب تھے. یہ ایکچولی عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے تھی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں. جب عثمان رضی اللہ عنہ کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں. تو اکثریت لوگوں کی رائے یہ تھی کہ زبیر بن عوام کو نامزد کیا جائے, اور جبکہ ہم جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور آپ بھی ان کے قریبی تھے, یعنی آپ علی رضی اللہ عنہ بھی رسول اکرم کے قریبی تھے لیکن ہو سکتا ہے زبیر بن عوام بڑے ہوں اس وجہ سے لوگوں نے ان کی طرف اشارہ کیا، ان کے خاندان کے لوگوں نے. الحمدللہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائیں گے، چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ تھے، کیونکہ زبیر بن عوام نے خود ہی خلافت سے سبکدوش ہونے کا کہہ دیا تھا کہ میں خلیفہ نہیں بنوں گا. بہرحال مجھ سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے خبر دی کہ میں نے مروان سے سنا کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھا کہ اتنے میں ایک صحابہ آیا اور کہا کہ کسی کو آپ خلیفہ بنا لیجئے. آپ نے دریافت فرمایا کیا اس کی خواہش کی جا رہی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں. زبیر کی طرف لوگوں کا رجحان ہے. آپ نے اس پر فرمایا ٹھیک ہے، تم کو بھی معلوم ہے کہ وہ تم میں بہتر ہیں. آپ نے تین مرتبہ یہ بات دہرائی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یعنی خود صحابہ رضی اللہ عنہم اس بات کو جانتے تھے کہ زبیر بن عوام بہت ہی نیک سیرت اور اس کے لیے قابل ہیں، یعنی اس عہدے کے لیے وہ صحیح، یعنی صحیح پرسن ہے. بہرحال یہ بات بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ جو عہدہ جس کے ذمہ دیا جاتا ہے تو اس میں کیا کوالٹیز دیکھی جانی چاہیے. یعنی ہم کو خود اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس کو چوز کریں، کیونکہ جیسے مطلب یعنی عوام ہوتے ہیں ویسے حکمراں بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیسے تقویٰ تھا ان کے اندر، اور لوگ ان کو چوز کرنے والے لوگ بھی کیسے تھے، یعنی جو وہاں کے آس پاس کے رہنے والے تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ تھے. تو سب سے پہلی بات، جو اگر کسی کو جو عہدہ دیا جا رہا ہو تو وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہو، یعنی اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں موجود ہوں کہ وہ اس کام کو صحیح طریقے سے اس کا حق ادا کرتے ہوئے لے کر چلے. باقی یہ ساری چیزیں تو ضروری ہے کہ امانت داری وہ تو ہر چیز میں ضروری ہے، عدل و انصاف ہر چیز میں ضروری ہے، حکمت آنا وہ بھی ضروری ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، وہ ساری کوالٹیز تو ہونا ہی ہونا چاہیے ہمیشہ کے لیے ہر کام کے لیے. لیکن خاص طور سے جو جس کو آپ ذمہ داری دے رہے ہیں وہ اس کو سنبھالنا جانتا ہو، یعنی اس عہدے کے لیے وہ واقعی میں اپروپریٹ پرسن ہو. اور میں اس کی مثال ہمیشہ دیتی ہوں، حالانکہ بہت چھوٹی سی مثال ہے اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی کو ہنسی بھی آئے اس پر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہم کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. جیسے آپ دیکھیں جب ہم ون ڈش پارٹی کرتے ہیں، جب بھی کبھی ہماری کوئی پکنک ہوتی ہے یا کہیں پر بھی گھر پر جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب چیزیں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، جب ہم ایک ایک ڈش سب کو بنانے کے لیے دیتے ہیں، تو ہم جس پرسن کو جو چیز آتی ہے صحیح طریقے سے بنانا اسی کو دیتے ہیں نا. جیسے اگر کوئی بریانی میں ماہر ہے تو ہم اس کو بریانی ہی دیں گے، کوئی قورمہ بناتا ہے اچھا تو ہم اس کو قورمہ ہی دیں گے، کوئی اگر اچھی چائنیز چیزیں کوئی بناتا ہے ڈش تو اس کو ہم دیں گے وہ چائنیز ڈش بنانے کے لیے، جو میٹھا اچھا بناتا ہے اس کو میٹھا دیتے ہیں. تو جس کو جو چیز آتی ہو اس کو وہی ذمہ داری دینا چاہیے. آپ اگر ایسا کریں گے اٹھا کر یہ فلاں کام میں وہ ماہر تھا لیکن آپ نے اس کو اٹھا کر کوئی اور ذمہ داری دے دی، تو وہ نہ اس کا حق ادا کر سکے گا اور نہ ہی اس کے اندر وہ کوالٹیز ہیں. تو لہٰذا کبھی بھی جب عہدہ دیا جائے تو اس کو ایسے پرسن کو دیا جائے کہ جو اس کے قابل ہو، جو اس کام کو اچھی طریقے سے سنبھالتا ہو، جو اس کے بارے میں اچھی طرح جانکاری رکھتا ہو تاکہ وہ اس کو صحیح طریقے سے نبھا سکے اپنی ذمہ داری کو. اور باقی ساری کوالٹیز جتنی جو آپ لوگوں نے بھی بتائی وہ سب تو ہونا عین ضروری ہے، ساری ہی کوالٹیز کا ہونا ضروری ہے الحمدللہ. تو رسول اکرم کی کامیابی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، جو غیر مسلموں کا جو تھنک ٹینک ہے، جو ان کی کتابیں ہیں، اور ان کی کتابیں ہر دفعہ کہا جاتا ہے کہ جو شائع ہوتی رہی ہیں، کہ ایسی کیا بات تھی، یعنی ابھی تک وہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اس بات پر کہ صرف 23 سال کے عرصے میں رسول اکرم نے اتنا کامیاب انقلاب کیسے لایا. یعنی یہ ایک بہت، آپ خود سوچے کہ یہ ایک معجزہ ہی تھا کہ اتنے بگڑے ہوئے جاہلی معاشرے کو چینج کر کے رکھ دینا. آپ دیکھیں یعنی جو اگر آپ دیکھیں تو پوری پیگن کمیونٹی تھی نا وہ، یعنی پورا ہر طرف شرک ہی شرک تھا، ہر طرف بت ہی بت تھے، آئیڈل ورشپ پر ہر طرف آپ دیکھیں گے کہ انہیں جاہلیت کی چیزیں ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. پھر ان کے اندر جو بلا وجہ کی جاہلی عصبیت تھی، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں حمیت، جس کو کہہ سکتے ہیں آپ حمیت الجاہلیہ کا لفظ قرآن میں آیا ہے، یہ ساری چیزیں ان میں موجود تھی عربوں میں. لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے وہ شیر و شکر ہو گئے، کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف 23 سال کے عرصے میں چینج کر کے رکھ دیا پورا عرب. تو یہ جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، مطلب یہ سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے. تو اس کے بارے میں جو لوگ لکھتے ہیں اس کے بارے میں، بڑے بڑے اسکالرس کے کیا چیز تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ خیر یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، لیکن وہ لوگ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم کی وہ صلاحیت، آپ کی وہ کوالٹی کہ لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کو پہچان کر عہدے دینا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کس کو کیا عہدہ اس کے لیے اپروپریٹ ہے، کہ یہ کون سا کام زیادہ صحیح طریقے سے انجام دے سکے گا. اور رسول اکرم نے بعض اوقات صحابہ کو منع بھی کر دیا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک دو لوگوں نے صحابہ نے رسول اکرم سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم کو دے دیجیے یہ عہدہ، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ تم بہت کمزور دل ہو، تم اس کو نہیں نبھا سکو گے، اور پھر تم سے اس کے بارے میں پوچھو گی. تو صحابی نے کہا کہ نہیں یا رسول، پھر مجھے اس سے بریز جمع کر دیجیے، میں کبھی نہیں لوں گا عہدہ. جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی آتا ہے نا، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو رسول اکرم جانتے تھے کہ یہ فلاں کام یہ شخص نہیں سنبھال سکیں گے، حالانکہ وہ انتہائی متقی اور انتہائی پرہیزگار تھے. لیکن ہر عہدے کے لیے صرف تقوی اور پرہیزگاری کی ضرورت نہیں ہے، تقوی اور پرہیزگاری ایک الگ چیز ہے اور اس کام کو سنبھالنا وہ ایک الگ چیز ہے. تو آج بھی کیوں، جب رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ جب، یعنی کب جو ہے پرابلمس ہوں گی امت مسلمہ میں، جب عہدے نااہلوں کو دیے جائیں گے، یعنی جو شخص اس کا اہل نہیں ہوگا آپ اس کو عہدہ دے دیں. تو لہٰذا یہ ہماری، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. آج کے دور میں چاہے وہ الیکشنز ہو یا کچھ ہو، خیر اب تو آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے اور ہمارے ایک کسی ایک کے ووٹ سے کیا ہوتا ہے، لیکن نہیں، پھر بھی قیمت رکھتا ہے ہمارا ووٹ بھی. تو حالانکہ سارے جتنے بھی آج کل جو ازمز پیش کیے جاتے ہیں، سارے کوئی بھی صحیح نہیں ہے اسلام کے سامنے. اسلام جو نظام پیش کرتا ہے وہ سب سے دی بیسٹ ہے اصل میں، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا دین ہے. لیکن پھر بھی آج آپ جب استعمال کریں، جہاں پر بھی آپ کسی کو عہدہ دینے کے قابل اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، یا کوئی آپ ٹیم ورک کر رہے ہیں ساتھ میں، تو آپ ذمہ داری کسی کو دیں گے تو بہت دیکھ کر سوچ سمجھ کر دیں کہ ہاں وہ اس کام کے لیے ایلیجیبل ہے یا نہیں ہے، اس کام کو وہ صحیح طریقے سے احسن طریقے سے انجام دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے. تو وہ پھر جب وہ کام کو صحیح طریقے سے انجام دے گا تو وہ کام کا حق بھی ادا کر سکے گا. تو لہٰذا عہدہ جب دیا جائے تو بہت دیکھ دکھا کر اور سوچ سمجھ کر دیا جائے، اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے اصل میں، کہ وہ پرسن اس کے لیے صحیح پرسن ہو، اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہوں جو اس عہدے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. ایک ماہر انجینئر ہے، آپ اس کو اٹھا کر کہیں کہ تم ڈاکٹر کی جگہ پر بیٹھ جاؤ اور تھوڑے دن کے لیے تم ڈاکٹری سنبھال لو، تو آپ بتائیے کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا اس سے؟ بات ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں کہ جو پوری طرح ڈاکٹر بنا بھی نہیں، نیم حکیم ہے بھی، اور پھر وہ جان کو خطرہ پیش ہو جائے گا. تو ایسی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو عہدہ دیتے ہیں اور وہ اس کے قابل نہیں ہوتا، تو پھر وہ دوسروں کا بھی نقصان کرتا ہے اور اپنا خود کا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے پرسن کو دیں ذمہ داری جو اس کو سنبھال سکے، اس کو نبھا سکے، اس کا حق ادا کر سکے. اور یہ آج کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے، یہ چیز ہم کو آنی چاہیے اصل میں. ہم کیا کرتے ہیں، اٹھا کر کون سی چیز کسی اور کو دے دیتے ہیں پہچان کی بنا پر، اور پھر وہ سارے کام کا سمجھے وہ بگڑ جاتا ہے، حلیہ ہی بگاڑ دیا جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم کو صحیح فیصلہ کرنے والا بنائے. جی، تو یہاں پر زبیر بن عوام سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے لوگوں کو، یعنی لوگوں کا رجحان زبیر بن عوام کی طرف تھا. پھر ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا، جو ابو سلمہ کے صاحبزادے تھے. ان سے محمد نے بیان کیا، ان سے محمد بن منقدر نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر بن عوام ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حواری قرآن میں آیا ہی نام، جو عیسیٰ علیہ السلام کے جانصار تھے، فدائی، ان کو حواری کہا گیا ہے. اور ویسے تو تمام صحابہ کرام ہی رسول اکرم کے حواری تھے، دیکھا جائے تو فدائی تھے، لیکن بعض کو خصوصیات کی بنا پر آپ نے یہ لقب عطا فرمایا، اس میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ شامل تھے. ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو ہشام بن عروہ نے خبر دی، ان کے والد نے، ان سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہ جنگ احزاب کے موقع پر مجھے اور عمر بن ابی سلمہ کو عورتوں میں چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ یہ دونوں حضرات بچے تھے. میں نے اچانک دیکھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ، آپ کے والد، اپنے گھوڑے پر سوار بنی قریظہ، جو کہ قبیلہ تھا یہودیوں کا، اس کی طرف آ رہے ہیں. دو یا تین مرتبہ ایسا ہوا. پھر جب وہاں سے واپس آئے تو میں نے عرض کی، ابا جان، میں نے آپ کو کئی مرتبہ آتے جاتے دیکھا. انہوں نے کہا، بیٹے، کیا واقعی تم نے بھی دیکھا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں. انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو بنو قریظہ کی طرف جا کر ان کی نقل و حرکت کے متعلق اطلاع میرے پاس لا سکے. اس پر میں وہاں گیا، اور جب میں خبر لے کر واپس آیا تو رسول اکرم نے فرت مسرت میں اپنے والدین کا ایک ساتھ ذکر کر کے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، یا میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. رسول اکرم نے یہ جملہ دو ہی لوگوں کو کہا تھا. آپ بتا سکتے ہیں دوسرے صحابی کون سے تھے کہ میرے ماں باپ تم پر قربان؟
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ.
ویری گڈ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کہا تھا، اور ایک زبیر بن عوام کو کہا تھا. حالانکہ صحابہ رسول اکرم کو کہتے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، لیکن خود رسول اکرم نے ان دو لوگوں کے لیے کہا تھا، ایک تو زبیر بن عوام کے لیے اور دوسرا سعد بن ابی وقاص کے لیے. اچھا، سعد بن ابی وقاص کے لیے کب کہا تھا، کون سے موقع پر؟
جنگ میں
عہد میں،
جی، تیر پکڑ لے رہا تھا نا بھائی،
جی، جنگ عہد میں مسلسل تیر چلا رہے تھے وہ. تو آپ دیکھیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لیڈر یا رہنما ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے لیے ان کو اپریشیٹ کرے، تاکہ ان کا اور جوش اور جذبہ اور عزم اور حوصلہ ان کا بلند ہو یا بڑھے تاکہ وہ اور اچھے سے کام کر سکیں. اور ایک اور بات ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ زبیر بن عوام میں حکمت عملی بھی کیسی تھی. رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم لوگ جا کر معلومات کرو لیکن سب کے سامنے کچھ نہ کہنا, اگر سارے لوگ بیٹھے ہوں گے میرے پاس تو کچھ اشارتاً بات کہہ دینا تاکہ لوگوں کے اندر مایوسی نہ پھیلے, یعنی غزوہ خندق کے موقع کی بات ہے. تو ان لوگوں نے کہا تھا, کچھ اسپیشل جملہ کہا تھا. کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ اسپیشل جملہ کیا کہا تھا؟ کہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی رسول اکرم کو اور وہ راز کھلا بھی نہیں تھا. اللہ خیر ماشاء اللہ بارک اللہ فی کی. عدل و قارا, یہ جو دو قبیلے تھے انہوں نے دھوکہ دیا تھا نا بیر مونا کے وقت, کہ کیسے دھوکے سے صحابہ کو لے کر گئے اور پیٹھ پر وار کر کے 300 سے زیادہ لوگوں کو, جتنے بھی صحابہ تھے 70 صحابہ اکرام کو انہوں نے شہید کر دیا تھا. تو انہوں نے صرف نام لیا زبیر بن عوام اور دونوں جو ان کے جو دوسرے ساتھی تھے کہ عدل اور قارا. تو رسول اللہ سمجھ گئے کہ جیسے عدل اور قارا نے دھوکہ دے کر صحابہ کو شہید کیا تھا, اسی طرح بنو قریظہ نے بھی دھوکہ دیا ہے. انہوں نے قریش سے ساز باز کر لیے پیچھے, جبکہ وہاں پر شہر میں صرف عورتیں اور بچے تھے. تو میرے حالات دیکھیں, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو کتنا بہترین یہ طریقے سے معلومات تھی ساری کے کیا کہنا چاہیے, کس طرح سے حکمت عملی ان لوگوں نے اختیار کی تھی. اور آپ دیکھیں یہی چیز تھی, یہ حکمت عملی ہی تھی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تو ہر حال میں ہونی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی اور ساتھ میں صحابہ اکرام کی حکمت عملی, ان کی دور اندیشی, ان کی دور رس نگاہ, ان کی بہادری, ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین, توکل اور اعتماد, ان ساری چیزوں سے مل کر کیا ہوا کہ الحمدللہ اسلام پھیلتا ہی چلا گیا اور فتوحات پر فتوحات ہوتی رہی الحمدللہ ماشاءاللہ. اگلی حدیث دیکھیے 3721. ہم سے علی بن حفص نے بیان کیا, کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا, کہا ہم کو ہشام بن عروہ نے خبر دی اور انہیں ان کے والد نے کہ جنگ یرموک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے کہا, آپ حملہ کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ حملہ کریں. چنانچہ انہوں نے رومیوں پر حملہ کیا. اس موقع پر انہوں نے رومیوں نے آپ کے دو کاری زخم شانے پر لگائے, یعنی بہت ہی سخت زخم لگے شانے پر ان کے. درمیان میں وہ زخم تھا جو بدر کے موقع پر آپ کو لگا تھا. عروہ نے کہا کہ زخم اتنے گہرے تھے کہ اچھے ہو جانے کے بعد میں بچپن میں ان زخموں کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا. سوچیے ذرا, جب بھی میں یہ والا واقعہ پڑھتی ہوں تو عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں کیسی تکلیفیں اٹھائیں. ہم کچھ یونٹی کاٹ لیتی ہے, ہلکا سا جب ہم کٹنگ کرتے ہیں کچھ پیاز ہرا دھنیا وغیرہ, تو ہمارے ہاتھ پر اگر چھری ذرا سی لگ جائے تو ذرا سا مار ہمیں لگ جاتا ہے, تو کئی دن تک برتن دھونا مشکل ہو جاتا ہے نا, سردی میں خاص طور سے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو آپ سوچیے کہ جنگ بدر میں ان کو کتنے گہرے زخم آئے تھے کہ اتنا وہ گڑھا ہو گیا تھا کہ جو ان کے بیٹے ہیں عبداللہ, وہ عبداللہ کہتے کہ میں بچپن میں ان زخموں کے اندر انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا. آپ سوچیں کہ کتنا گہرا زخم آیا ہوگا.
اور یہ عروہ لکھا ہوا,
سوری عروہ, جی عروہ بن زبیر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی, کہ کیسے ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھائی اور کیسے ان لوگوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا تھا. یعنی یہ معمولی بات نہیں, آپ خود سوچیں. اور خود جب اگلی جو جنگ ہوئی تو اس میں بھی ان کو اتنا کاری زخم آیا جو بہت زیادہ تیز تھا, یعنی شانوں پر ان کے زخم آیا جو جنگ یرموک کے موقع پر. تو یعنی وہ زخم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا بتاتے ہیں جو ان کو جنگ بدر میں لگا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلا معرکہ ہوا تھا بدر کا, اس میں ان لوگوں نے کہا تھا, جب انصار کو سامنے پیش کیا گیا تو کفار مکہ نے تکبر کی بنا پر کہا تھا کہ ان لوگوں کو ہٹاؤ, یہ کن لوگوں کو آپ ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں, ہماری ٹکر کے لوگ ہم سے بھیجیے, ہمارے سامنے بھیجیے مقابلے کے لیے. کیونکہ پہلے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ پہلے اسپیشل لوگ آیا کرتے تھے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں, اور باقاعدہ مقابلہ ہوتا تھا, سب دیکھتے تھے, اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی. تو کفار مکہ نے کہا کہ یہ کس کو آپ نے بھیج دیا, یعنی انصار کو. اور نعوذ باللہ, یعنی وہ تھوڑا سا تکبر کر رہے تھے اور انصار کو کم تر سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ ہم ان کے مقابلے میں کیسے آئیں. تو پھر رسول اکرم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو, جیسے علی رضی اللہ عنہ ہیں, زبیر بن عوام ہیں, ابو عبیدہ بن جراح ہیں, ان لوگوں کو بھیجا. تب قریش نے کہا تھا کہ ہاں اب آپ نے ہمارے ٹکر کے لوگ بھیجے ہیں. اور ہمیشہ میدان کارزار میں کہا رہتا کہ یہی لوگ آگے آگے رہتے تھے. زبیر بن عوام کے بارے میں آتا کہ بہت بہادر تھے ماشاءاللہ, اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ وہ اتنی کم عمری میں ہی رسول اکرم کے تعلق سے جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اکرم پر کسی کفار مکہ نے زیادتی کی ہے, تو وہ تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے تھے ینگ ایج میں ہی اپنے. اور ان کے بیٹے بھی پھر آپ دیکھیں انہیں کے جیسے تھے, عبداللہ بن زبیر بہت بہادر تھے. اور یہ اس میں اسماء رضی اللہ عنہ کی بھی تربیت کا وہ تھا ہاتھ تھا. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے تفہیم السنہ میں پڑھا تھا اسماء بنت ابی بکر کے بارے میں, اور پھر ہم نے صفیہ بنت عبد المطلب کے بارے میں پڑھا جب زبیر بن عوام کا پڑھ رہے تھے, کہ خود صفیہ رضی اللہ عنہ بھی کیا کرتی تھی زبیر بن عوام کے لیے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان کی ماں کی سختی اور تربیت دیکھ کر وہ ڈانٹتے تھے بلکہ کہ تم یہ اس کو کیا کر رہی ہو، تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو. تو کہنے لگی کہ میں اس کو بہادری سکھا رہی ہوں تاکہ کسی سے ڈر نہ سکے، کسی کے سامنے اپنی سپر نہ ڈال سکے. تو سبحان اللہ، دیکھیں پہلے مائیں بھی ایسی تھیں کہ بچوں کے اندر وہ شوق، وہ ولولہ، وہ بہادری پیدا کرتی تھیں. آج تو ہم خود ہی ڈر کر مارے بٹھا لیں گے کہ ارے مت کرو یہ کام، اس سے یہ ہو جائے گا. تو ایکچولی مجھے بھی وہی لگتا ہے کہ بچوں کی تربیت میں واقعی میں والدہ کا بہت ہاتھ ہوتا ہے، اور بچپن سے آپ ان کو جیسی چیزیں سکھائیں گے وہ اسی کے عادی بنتے چلے جائیں گے. تو ان کے اندر جفا کشی ہونی چاہیے، بچوں کے اندر محنت مشقت کی عادت ہو، یعنی ان کو اتنا نرم و نازک نہ بنا دے کہ صرف وہ بس آرام دہ بستروں اور قالین کے ہی ہو کر رہ جائیں. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسنی. واقعی میں ویسے ہی معاملہ ہے آج کل. تو اب تو بس آرام دہ کرسی پہ بیٹھ کے گیم کھیلنا آتا ہے بچوں کو. ایکچوئل اگر میدان جنگ میں آ گئے تو بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حافظ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ پیدا کرے بہادری، عزم اور حوصلہ انشاءاللہ. جی، تو یہ زبیر بن عوام کے فضائل تھے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، جو عشر مبشرہ ہے، امام بخاری انہی کا ذکر پہلے لائے ہیں. پہلے رسول اکرم کے خاندان والوں کا ذکر تھا، یعنی عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر تھا، اس کے بعد عشر مبشرہ ہی میں زبیر بن عوام کا ذکر ہے، اور اب طلحہ بن عبید اللہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو ابو بکر صدیق نے اسپیشل ایک لقب دیا تھا جنگ احد کے بعد. کوئی بتا سکتا ہے کیا لقب تھا؟ کہ آج تو ساری کی ساری جنگ طلحہ ہی نے لوٹ لی، یعنی طلحہ ہی آج سب پر چھائے رہے. اور خود رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ جس کو جنتی شخص کو دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھ لے. یعنی اس قدر وہ بہادری سے لڑے تھے جنگ احد میں کہ یعنی ان کی جان چلی جاتی تو اس میں کوئی کہا جاتا کہ کوئی شک نہیں تھا، یعنی اتنا بہادری سے لڑے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جان رکھی تھی تو وہ بچ گئے، لیکن بہت سارے زخم آئے تھے ان کے جسم پر. تو تب کہا جاتا ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ جس کو جنتی شخص کو دیکھنا وہ طلحہ کو دیکھ لے، کیونکہ وہ تو شہید ہو کر سمجھے جا چکے تھے جنت، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. تو اتنی بہادری سے وہ لڑے ماشاء اللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں.
یہ بھی ہے شاید نا کہ کسی کو چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا، یہ بھی ورڈ
جی
ہے.
وہ بھی ورڈ آتا ہے. جی جی، جی جی. تو طلحہ بن عبید اللہ یہ بھی عشر مبشرہ میں سے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک ان سے راضی تھے. ان کی کنیت ابو محمد قریشی ہے، عشر مبشرہ میں سے ہیں. غزوہ احد میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھوں کو بطور ڈھال پیش کر دیا. کہا جاتا ہے ان کے ہاتھوں پر 75 زخم آئے تھے. ان کی انگلیاں سن ہو گئی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی حفاظت کے لیے ڈٹے رہے. اور طلحہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی ان کا یعنی خوبصورت چہرہ تھا، اور یعنی میڈیم ان کا رنگ تھا، یعنی بہت فیئر بھی نہیں تھے اور بہت ڈارک بھی نہیں تھے، بلکہ دونوں کے بیچ میں ان کا رنگ تھا. اور بال ان کے بہت زیادہ تھے. جنگ جمل میں 64 ایئرس کی ایج میں شہید ہوئے رضی اللہ عنہ. اور ان کا نسب بھی آگے جا کر رسول اکرم کے خاندان سے مل جاتا ہے. علی رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں جو کہا تھا، حالانکہ طلحہ رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک تھے جب، اور ایکچولی وہ لوگ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، یعنی کسی کے خلاف جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، لیکن ایکچولی بلا وجہ جنگ ہو گئی تھی وہاں پر. وہ تو علی رضی اللہ عنہ کو جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی. مروان، کچھ لوگ کہتے کہ مروان نے ان کو تیر سے شہید کیا تھا، لیکن اس کے بارے میں کوئی اوتھینٹک خبر نہیں ہے. واللہ عالم کس کا تیر ان کو لگا تھا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. مجھ سے محمد بن نبی بکر مقدمی نے بیان کیا، ان سے معتمر نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو عثمان نے بیان کیا کہ بعض ان جنگوں میں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے، طلحہ اور سعد رضی اللہ عنہما کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا تھا. یعنی آخر میں وہ لوگ ایسے، وہ جنگ ہے جس میں خود رسول اکرم شریک تھے، تو ان جنگوں میں رہنے والے لوگوں میں سے یہ دو لوگ تھے باقی. یعنی باقی ہو سکتا ہے سب کا انتقال ہو گیا. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ان کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے ہر جنگ میں حصہ لیا، اور یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اصل میں اس زمانے میں وہ لوگ کیسے ایک دوسرے کو پہچانتے تھے؟ یعنی ایمان کی علامت کیا تھی کہ ہر غزوے میں رسول اکرم کے ساتھ شریک ہونا یا ہر جنگ میں شریک ہونا. تو یہ صحابہ ہر غزوے میں شریک تھے ماشاءاللہ. ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، ان سے خالد بن ابی خالد نے، ان سے قیس بن ابی حازم نے کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہاتھ دیکھا ہے جس سے انہوں نے رسول اکرم کی جنگ احد میں حفاظت کی تھی، وہ بالکل بیکار ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، کیسے وہ لوگ تھے کہ ان کو نہ اپنی جان کی پرواہ ہوتی تھی، نہ اپنے کوئی آزا کی پرواہ ہوتی تھی، وہ اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ لگا دینے والے لوگ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے دو دانت بھی شہید ہو گئے تھے اس جنگ میں، طلحہ رضی اللہ عنہ کے، اور کچھ لوگ ان صحابہ کہا کرتے تھے کہ پہلے سے وہ زیادہ اسمارٹ لگنے لگے تھے وہ دانتوں کے گرنے کے باوجود بھی۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی چیز انسان کی جاتی ہے، چاہے وہ جسم کا کوئی حصہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، ظاہر سی بات ہے اس کا اجر یا اس کا کوئی نعم البدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے کتنا خوش اور راضی ہوگا یا ہوتا ہوگا جو اس کے راستے میں اپنی جان بھی لگا دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ صحابہ کرام سب کے سب ایسے ہی تھے کہ انہوں نے کبھی اپنے جان کی پرواہ نہیں کی، کوئی جنگ میں پیچھے نہیں ہٹے، کبھی پیٹھ نہیں دکھائی، اور بہادری سے لڑتے رہے یہاں تک کہ ان کی اجل آ پہنچی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے، امام بخاری کو تو دو ہی یہاں پر حدیثیں ملی ہیں، لیکن ہم کو دوسری کتابوں سے اور سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، ان کی ہسٹری بہت لمبی ہے طلحہ بن عبید اللہ کی، اور سابقون الاولون میں سے ہے، اشر مبشرہ میں سے ہے، اور زبیر بن عوام کی ان سے بہت زیادہ دوستی تھی، دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اور اسی بنا پر جب حج سے واپسی کے موقع پر، یعنی وہ سال جب عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، تو یہ سب لوگ حج کے لیے گئے تھے، جب حج سے واپس آ رہے تھے تو ان کو پتہ چلا، تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ چلو ہم علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں تاکہ یہ بات ان تک پہنچا سکیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لیا جا سکے، ان کو قید کیا جا سکے۔ تو اس غرض سے، اس نیت سے لوگ نکلے تھے سمجھانے کے لیے، لیکن راستے میں اس طرح سے جنگ چھڑ گئی، اور جنگ نہیں تھی ایکچولی، وہ بس آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے تھے غلط فہمی کی بنا پر۔ جیسے کہ جو صحیح روایت سے جو بات ثابت ہے، اس کو جنگ جمل کا جو نام دیا گیا ہے، وہ کہا جاتا ہے یہ بھی بہت غلط ہے، اور یہ بھی اسلام دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے۔ اصل میں وہ 100 لوگ سے بھی کم لوگ تھے، تو وہ جنگ تو نہیں ہو سکتی نا، جنگ تو آمنے سامنے جب گروپ کھڑے ہو تب جنگ ہوتی، تو یہ لوگ جنگ کے لیے تھوڑے نکلے تھے، اور یہ لوگ خود اتنے سمجھدار تھے کہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ کر سکتے تھے بھلا، نہ یہاں پر کوئی خلافت کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، نہ کوئی دنیا کا عہدہ چاہیے تھا۔ وہ لوگ صرف اس وجہ سے نکلے تھے کہ صحیح بات سامنے پیش کر کے اس کا مطالبہ کر سکیں کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا جا سکے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت ایسا ہوا کہ جو شرپسند ٹولہ تھا، اس میں جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے تھے ادھر سے لوگ، اور اس میں جو شرپسند لوگ تھے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ اور یہ صحابہ کے خیموں پر شعلے پھینکے، جو مشعلیں ہوتی ہیں نا اس طرح کے، آگ کے گولے پھینکے، جس کی بنا پر اب یہ لوگ پریشان ہو گئے اور سمجھنے لگے کہ شاید ادھر سے کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا، تو اس کی وجہ سے جواب دینے کے لیے لوگ باہر نکل کھڑے ہوئے، اور غلط فہمی کی بنا پر پھر تلواریں نکل پڑی تھیں، اور اس میں پھر طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، اور زبیر بن عوام وہیں سے واپس لوٹ گئے تھے، لیکن بعد میں کسی شخص نے جا کر ان کو پھر وار کیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے جلیل القدر صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، اور آپ خود سوچیں کہ علی رضی اللہ عنہ تھوڑی ان کو حکم دے سکتے کہ تم ان کو نعوذ باللہ ختم کر دو، بلکہ علی رضی اللہ عنہ نے تو افسوس کیا تھا کہ تم نے جو ہے جب کسی شخص نے آ کر ان کو یہ خبر دی کہ میں نے زبیر بن عوام کو نعوذ باللہ یعنی قتل کیا ہے، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تم نے جہنم کا سامان خریدا ہے، یعنی تم نے اپنے لیے جہنم کا سامان خریدا ہے۔ کہ ایسے صحابہ کو جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ظاہر سی بات ہے بلا وجہ ان پر ہاتھ اٹھانا یا ان کو مارنا، یہ خود اپنی عاقبت کو خراب کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں بھی صحابی اسی جنگ جمل کے دوران ہی شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ان کی کوالٹیز اپنے اندر اپنا سکیں۔ اچھا، چونکہ صحیح بخاری میں طلحہ بن عبید اللہ کا زیادہ تبصرہ نہیں ہے ان کے اوپر، تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک رہے گا کہ کوئی 5 پوائنٹ طلحہ بن عبید اللہ کے لیے آپ لوگ لکھ کر لائیں اگلے ہفتے کے لیے، کہ ان کی ڈیٹیل اب زیادہ نہ لکھیں، 5-5 پوائنٹ ہی لکھیں، کیونکہ سب لوگ اگر 5-5 پوائنٹ بھی لکھیں تو کافی ہو جائیں گے۔ سیرت کی کتاب میں ان کا تذکرہ بہت زیادہ آپ کو مل جائے گا، یا دوسری احادیث میں بھی ان کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے اگلے ہفتے کے لیے، صرف 5 پوائنٹ لکھنا۔
یہ بھی انہی کا ہے نا،
جی جی جی، یہ جنگ احد کا ہی ذکر ہے کہ جب دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور بہت مشکل سے بچا کر رسول اللہ کو لے کر چلے تھے، تو اوپر چڑھانا تھا رسول اکرم کو، تو انہوں نے اپنے آپ کو نیچے جھکا دیا، اور ان کے اوپر چڑھ کر آپ پہاڑ پر چڑھے تھے، جبکہ ابوبکر صدیق تیار تھے نیچے کھڑے ہونے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کھڑے ہونے دیا جائے، تو پھر ان کے اوپر پیر رکھ کر آپ کھڑے ہوئے اور آپ اوپر چڑھے تھے۔ جنگ احد کا ہی ذکر ہے یہ، اسی لیے ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ جنگ احد تو پوری کی پوری طلحہ نے لوٹ لی ہے، یعنی طلحہ ہی اس کے ہیرو ہے مین اگر دیکھا جائے تو۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال بہت سارے واقعات ہیں ان کے اور جو ان کی یعنی زندگی کے بارے میں اور دوسری چیزیں بھی ان کی بہت ساری ہم کو ملتی ہیں، یعنی بزنس مین بھی تھے ماشاءاللہ کامیاب. تو آپ لوگ ان کے 5 پوائنٹ لے آئیے گا اور اس طرح سے لائیے گا کہ جس سے ہم کو کچھ سیکھنے کو ملے. اس تناظر میں آپ لوگ لکھیے گا، ہم کو ان کی کوالٹیز بیان کرنا اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ ہم کو ان سے سیکھنا ہے اصل میں صحابہ سے، کیونکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور وہی لوگ ہمارے لیے یعنی ہمارے ہیروز آپ کہہ سکتے ہیں، جن کو دیکھ کر ہم کو اپنی سیرت کو بھی سنوارنا ہے انشاءاللہ. اور کوشش کریں کہ روزانہ صحابہ کی سٹوریز یا پھر کوئی صحابہ کے واقعات اپنے بچوں کو ضرور سنائیں، تو اس سے پھر الحمدللہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بھی وہ بات بیٹھے گی کہ ہمیں کیسی اپنی سیرت کو اختیار کرنا چاہیے یا اپنے بنانا چاہیے سیرت کو. اللہ تعالیٰ توفیق دے. جزاک اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.